الله الرحمن الرحيم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. یہ فاسقین سے متعلق ہے. فاسقین کی پہلی علامت گزری ینقضون عہد اللہ, اب یہ دوسری نشانی ہے ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو یہ لوگ کاٹ ڈالتے ہیں, یعنی جدا جدا کر دیتے ہیں, جوڑتے نہیں ہیں. کیا مطلب ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کا؟ ایک مطلب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو جوڑنا, یعنی پچھلے انبیاء پر بھی ایمان اور حضور پر بھی ایمان, دونوں میں جوڑ ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں, یعنی حضور پر ایمان نہیں لاتے. جیسے یہود نصارہ, یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبول نہیں کیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ نے جو پچھلے نبیوں کے ساتھ آخری نبی پر ایمان کو جوڑنے کا حکم دیا وہ کاٹ ڈال دے. حالانکہ ہمارا ایمان جامع ہونا چاہیے, لا نفرق بین احد منہم, ہم سب نبیوں میں تفریق نہیں کرتے, سب پر جوڑ کے ایمان رکھتے. دوسری بات, سیلا رحمی نہیں کرتے, قطع رحمی کرتے ہیں. رشتے داروں کے ساتھ جوڑ, اڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ جوڑ, انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے جوڑ, تو جوڑ نہیں کرتے, توڑ کرتے. یوصل کا دوسرا مطلب یہ. نمبر تین, ایمان ان کا ناقص ہے, جامع ان کا ایمان نہیں ہے. ایمان جامع کب ہوگا؟ جب ایمان مفصل ہوگا تو ایمان جامع ہوگا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخرہ, ایمان جامع ہے. بہت سے لوگ ہیں ان کا ایمان جامع نہیں ہے. تو یوصل کا ایک مطلب ہے تمام چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان کو جوڑ کر ایمان ان کا جامع ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ کاٹتے ہیں, بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, بعض چیزوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. پھر این یوصل محل جر میں, اس بات کو بتلانے کے لیے سیوطی کیا لائے, ان یہ بیہی کی ضمیر سے بدل واقع ہو رہا ہے, گویا کہ این یوصل یہ محل جر میں, اس لیے بتلایا کہ یہ ان بدل ہے بیہی کی ضمیر سے, اور بیہی با حرف جر کی وجہ سے محل جر میں, اس لیے پورا این یوصل محل جر میں ہو گیا. ویفسدون فی الارض, اور یہ لوگ زمین کے اندر انتقواد کرتے ہیں. ویفسدون فی الارض, زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں, ٹیررزم کرتے ہیں زمین میں. دو طرح کا فساد کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں, کسی چیز کی ترکیب اور اصلی حقیقت کے ختم ہونے کا نام فساد ہے. ترکیب ختم ہو جائے, حیات اصلیہ ختم ہو جائے, اس کا نام فساد. ان کا فساد دو طریقے کا تھا, ایک لازم دوسرا متعدی, ایک دولال دوسرا ابلال. بالمعاصی کا مطلب ہے لازم, خود اپنی ذات سے یہ لوگ گناہ کرتے تھے, بلال میں مبتلا تھے. والتعوی کی انل ایمانی, ایمان سے رکاوٹیں ڈالتے تھے, یہ ادلال ہو گیا. خود بھی گناہ کر کے اللہ کی زمین پر فساد کرنا اور دوسروں کو ایمان سے روک کر کے ادلال کا کام کرنا، دونوں طرح کی برائیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے. ادلال دو قسم کا ہوتا ہے، دوسرے کو گمراہ کرنا دو طرح کا. نمبر ایک عالمانہ ادلال، نمبر دو جابرانہ ادلال. عالمانہ ادلال کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر شکوک شبہات پیدا کر کے گمراہ کرنا، یہ عالمانہ ادلال کہا جاتا ہے. جابرانہ یعنی زبردستی لوگوں کو گمراہ کرنا طاقت کے زور سے. بہت سے اقوام کی تاریخ میں یہ ملتا ہے. پرتگیز لوگ انڈیا میں آئے تو انہوں نے جابرانہ ادلال کا کام کیا. انگریز سے پہلے پرتگیز لوگ آئے تھے، یہاں مار مار کے زبردستی لوگوں کو عیسائی بنا دیتے. دو طرح کا ادلال ہوتا ہے. اولئک هم الخاسرون، اولئک کا مشار الیہ کون؟ الموصوفون بما ذکر، وہ صفت والے جن کا ابھی تذکرہ ہوا. ینقضون عهد اللہ ویقطعون ویفسدون، یہ تین اولئک کا مشار الیہ ہے. جن میں یہ تینوں قسم کی برائیاں پائی جائے گی، ایسے تینوں قسم کی برائیوں والے لوگ جن کو اجمالاً کہا گیا تھا فاسقین، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ هم الخاسرون، نقصان میں ہوں گے. خسران بھی دو قسم کا ہوتا ہے، عارضی دائمی. مومنوں کو خسران عارضی ہوگا، جہنم میں تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. کافروں کو خسران دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے جائیں گے. یہ دائمی خسران مراد ہے. اس لیے سیوطی نے کیا فرمایا کہ وہ اس جہنم کی ہمیشہ والی آگ میں، اس جہنم کی آگ میں لے جائے جائیں گے، ان پر ہمیشہ ہوگی. المعبد علیہ، ہمیشہ ان پر ہوگی، ایسی آگ میں وہ لے جائے جائیں گے، دائمی نقصان ہوگا. جی،
اور وہ اس کو جو چھوڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جھوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور صلح رحمی کرنا اس کے علاوہ، اور یہ ان لگن ہے بیوی کی زمین سے، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اور ایمان لانے سے، ایمان سے روکنے کے ذریعے سے. یہی لوگ جو کسی تھے اس کا فساد کے ساتھ وہ گھاتے کے اندر ہے ہمیشہ کے آخر میں جانے کی وجہ سے.
اس کے دو شعبے نہیں بن سکتے مائک کے، ایک عبارت پڑھنے والے کے لیے رکھو نا تاکہ سب کو ترجمہ سنائی دے رہے. اگر سیٹنگ ہوتی ہو تو کرو ویسی.
جی
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجعون، ربط کیا ہوگا اوپر والی آیتوں سے؟ عمومی نعمتیں بیان کی جا رہی ہے، جو نعمتیں تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوق کے لیے عام ہے وہ نعمتیں تمام ذی روح کے لیے عام ہے وہ بتلائی جا رہی ہے. اور عمومی نعمتیں بتلا کر کے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. کیونکہ عدم سے حیات اور وجود بخشنا یہ تو ایک عمومی نعمت ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, معدوم تھے وجود بخشا, تو وجود تو ایک بہت بڑی عمومی نعمت ہے, اس کو بتلا کر کے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. لفظ کیف قرآن مجید میں انکار اور جرأت پر تعجب کے اظہار کے لیے آتا ہے. کوئی انکار کرے یا جری ہوئے اس پر تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے کیف آتا ہے. کیف تنامون اس طریقے سے سننے والوں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا ذکر شر ہوا, وہ اپنی نیند ہی میں. تو یہ کیف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا اہل مکہ, اے مکہ والو. بہتر یہ ہے کہ عام رکھا جائے صرف مکہ والوں کو نہیں, لیکن علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے یا اہل مکہ کہا مخاطبین اولین کی وجہ سے, کہ اول انکار اہل مکہ کی طرف سے پایا گیا, اسی لیے مخاطبین اولین کے اعتبار سے کہا گیا یا اہل مکہ, ورنہ عام مراد ہے جو بھی کفر کرے. تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو, یعنی خدا کے انکار کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور یہاں تکفرون باللہ سے توحید کا انکار مراد ہے. مکہ والے ذات باری کا تو اقرار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے ذاتی باری تعالیٰ کو, اسی لیے انکار سے مراد لینے کا توحید کا انکار, نہ کہ ذات باری تعالیٰ کا. وہ تو معترف تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, ماضی پر قد آتا ہے, تم مرے ہوئے تھے. کیا مطلب مرے ہوئے ہونے کا؟ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان معدوم تھا, اس کی طرف اشارہ ہے اموات کے ذریعے سے. اب آج سے 30 سال پہلے آپ سب امواتن تھے. اب سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے مطلب نکالا نطفن فی الاصلابی, صلب اب میں نطفے کی شکل میں تھے. اس وقت پر تم بے جان یعنی مردے تھے, اور صلب اب سے پہلے تم غذاؤں میں تھے, گیہوں میں, چاول میں, گوشت میں. اس وقت بھی تم امواتن تھے. یہ ہے مطلب اس کا اموات کا. فَأَحْيَاكُمْ, اللہ نے تم کو زندہ کر دیا رحم مادر میں آنے کے بعد. معلومات دنیاوی متعارف زندگی کی ابتدا رحم مادر سے ہوتی ہے. یہ جو دنیا کی متعارف زندگی ہے اس کی ابتدا رحم مادر سے ہوتی ہے. اسی لیے جیسے ہی نطفے میں جان آ جاتی ہے احکام شروع ہو جاتے ہیں. نطفے میں جان آ جانے کے بعد اسقاط نہیں کروا سکتے. ایک مرتبہ وہ نطفہ لوتھڑا گوشت پوش بن گیا, روح آ گئی, اب اسقاط نہیں کروا سکتے, احکام جاری ہونا شروع ہو جاتے. تو اس دنیا کی متعارف زندگی کی ابتدا رحم مادر سے ہو جاتی ہے, اور ایسے باقاعدہ زندگی شروع ہوتی ہے وہ دنیا دنیا میں آنے کے بعد. یہ ہے فاحیاکم کا مطلب. اور عدم, صلب میں نطفہ, وہاں سے لے کر کے رحم مادر میں حیات اور دنیاوی حیات, اس میں کوئی بہت لمبا فاصلہ نہیں ہوا کرتا, اسی لیے فا کی تعبیر آئی فاحیاکم. بہت لمبا فاصلہ نہیں ہوتا. صلب اب سے رحم مادر میں آئے 4 مہینے گزرے کہ حیات آ گئی, کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوا کرتا. بنفخ الروح، یہ بات تصویریہ ہے یا یہ کہ بات سببیہ ہے؟ پہلے تعریف بتلا چکا ہوں تصویریہ کی، اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونک دیا تمہارے اندر اور تمہاری حیات ہو گئی روح پھونکنے سے. روح کا بدن سے جو تعلق ہوتا ہے اس کو حیات کہتے ہیں، اور روح کا بدن سے تعلق ختم ہو جائے اس کو موت کہتے ہیں، اور روح کا بدن سے جو تعلق ہوتا ہے اس کو نفخ روح کہتے ہیں. یہ ایک سمجھانے کے واسطے تعبیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روح کو بدن سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا نفخ روح، پھونک دی جاتی ہے روح کو. اور کوئی چیز کسی کے اندر پھونک دی جائے تو اس کے اندر وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے، تو گویا کہ روح انسانوں کے بدن میں پیوست ہو گئی اور حیات آ گئی. اب سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ کیف استفہام کیوں آیا، تو جواب دیا لتعجبی، تعجب کی بنیاد پر یہ استفہام ہے. استفہام برائے تعجب ہے کہ ان کافروں کے اوپر تعجب ہے، اللہ کی وحدانیت کا کیسے انکار کرتے ہیں یہ لوگ، انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، عدم سے وجود بخشنے والے کا انکار کیسے ہوئے. یہ انتہائی تعجب کی چیز ہے، اسی لیے کئی فرض استفہام کے لیے لایا گیا. تعجب کس کو کہتے ہیں؟ کسی انوکھی چیز کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک کیفیت خذلان کی پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہا جاتا ہے. انوکھی چیز سامنے آئی، سنی، دیکھی، اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک جو خذلانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے تعجب. تعجب کے لیے ایک اہم بات یہ سمجھو کہ یہ علم کے ناقص ہونے کی دلیل ہے تعجب، کہ جس کا علم ناقص ہوتا ہے اسی کو تعجب ہوتا ہے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ تعجب اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے، بندوں کا علم ناقص ہے، اس لیے بندوں کو تعجب ہوتا ہے. تو تعجب کی بنیاد علم کے ناقص ہونے پر ہے، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے اس لیے اللہ کے لیے تعجب کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. بعض حضرات نے تعجب کی تعریف یوں کی، کسی چیز کو بڑا سمجھنا، اس کے سبب کے مخفی ہونے کی وجہ سے. یہ چیز کیسے ہو گئی بڑا سمجھا آپ نے، اب اس کو بڑا جو آپ نے سمجھا تو اس کا سبب آپ کے سامنے واضح نہیں ہے، مخفی ہے، اسی لیے آپ نے بڑا سمجھا. اگر سبب سامنے ہوتا تو آپ اس کو بڑا نہیں سمجھتے. اور یہ خالق کے لیے نہیں ہو سکتا، مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے. اور تعجب کے دو مقصد ہوا کرتے ہیں، نہیں، استفہام کے یہاں دو مقصد سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بتلائے. پہلا مقصد استفہام کا تعجب کو ظاہر کرنا کہ کافروں پر تعجب ہے کہ وہ خالق کی وحدانیت کا کیسے انکار کرتے ہیں. من کفرہم مع قیام البرہانی، دلیل قائم ہونے کے باوجود وہ وحدانیت کا انکار کرتے ہیں. اس تعجب کو بتلانے کے لیے کیف لایا گیا. اور دوسرا مقصد ہے کیف کا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، والتوبیخ، زجر، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استفہام آیا ہے. اور استفہام بہت سی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اے صوفی سو رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استفہام ہے. وہ کالے چشمے والے جن کا چہرے کا رنگ اور فریم کا رنگ یکساں ہے، وہ آپ بھی قیام فرمائیے ایک ہفتے کے لیے، سنیچر سے دن شروع ہوگا، آج سے نہیں، آج صرف ایسے ہی کھڑے رہنا، زائد ہے یہ. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. اب ثم آیا کیوں؟ حیات کے بعد موت جو دنیا میں آتی ہے وہ لمبے عرصے کے بعد آتی ہے. پچھلی امتوں کا ثم تو بہت لمبا تھا، ایک ایک ہزار سال کی عمر، 800 سال کی عمر. اس امت کا ثم تھوڑا مختصر ہو گیا. میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس امت کا چونکہ زمانہ گزرا تو ثم کو بڑھاپا آیا ہے. پہلے دور میں ثم تر و تازہ تھا، اسی لیے 1800 سال کی عمریں تھی پچھلی امتوں کی. اس امت کی عمر 60-70 سال کی، اسی لیے فرمایا ثم یمیتکم. گویا کہ دنیاوی حیات کے بعد دنیاوی موت یہ اب لمبے عرصے کے بعد آتی، اس لیے فرمایا ثم یمیتکم، اللہ موت دیں گے. اور موت کب دیں گے؟ عند انتہائی آجالکم، عمروں کے پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیں گے، عمر ختم اور چلے. ثم یحییکم، اب یہ ثم دوبارہ آیا اس لیے کہ موت کے بعد جو دوسری حیات ہوگی، حیات قیامت، وہ بھی لمبے عرصے کے بعد ہوگی. قیامت کے پہلے جو آخری انسان مرے گا نا، اس کو بھی کم از کم 40 سال مرے رہنا ہے، کم سے کم 40 سال آخری مرنے والے انسان کو بھی. اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نفخ اولا اور نفخ ثانیہ میں 40 سال کا فاصلہ ہے کم سے کم. اس لیے آخری انسان کو بھی 40 سال تو مرنا ہی مرنا ہے، قبر والی زندگی میں، برزخ والی زندگی میں. اس لیے ثم یحییکم، دنیاوی موت کے بعد قیامت کے دن کی زندگی، وہ بھی لمبے عرصے کے بعد آئے گی. اور یہ ثم پچھلی امتوں کے لیے بہت لمبا، ثم یحییکم، اسی لیے کہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں مرے، ان کے لیے ثم یحییکم کتنا لمبا ہے، اور اس امت کے لیے ثم یحییکم مختصر. اس لیے کہ قیامت قریب ہے، ابھی مرے اور تھوڑے سالوں میں اللہ اٹھا دیں گے ان کو. ثم یحییکم، اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھو، بعض مفسرین نے، سیوتی نے تو ثم یحییکم سے قیامت کے دن اٹھنا مراد لیا، اس لیے کہا بالباسی، قیامت کے دن اٹھا کر اللہ زندہ کریں گے. بعض مفسرین نے ثم یحییکم سے حیات قبر مراد لی ہے، برزخی حیات، کہ اللہ قبر میں زندہ کریں گے سوال جواب کے واسطے. تو پھر اشکال پیدا ہوگا نا کہ یہ ثم تو تراخی کے لیے آتا ہے، تو یوں کہنے کا کہ بعض مرتبہ وہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ جو ہے ثم مختصر مدت کے لیے بھی آتا ہے. مرے، دفنائے اور فرشتے آ کے اٹھاتے، اٹھو سوال کے جواب دینے ابھی تم کو، پھر سو جانا. ثم یحییکم ای فی القبر لسوالاتی، یہ بھی بعض مفسرین نے اس کا مطلب لیا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تردون بعد البوسی، بعد الباسی، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیوں اللہ کے یہاں جانے کا لوٹ کے؟ فیجازیکم بعمالکم، اللہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے. یہ قیامت کی علت ہے، دوبارہ اٹھنے کی علت کیا؟ بدلہ، انعام. دیکھو یہاں آیتوں پر غور کرو تو دو موت اور دو حیات کا تذکرہ ہوا، دو موت اور دو حیات. پہلی موت کون سی؟ وکنتم امواتن. دوسری موت کون سی؟ ثم یمیتکم. دو حیات بھی آئی، فاحیاکم ایک، ثم یحییکم دو، دو موت دو حیات کا تذکرہ ہوا. بعض مفسرین نے ایک اور شکل سے اس کو تعبیر کیا، انسان کے دو وجودی احوال اور دو عدمی احوال آیت میں بیان ہوئے. دو وجودی احوال، احیا فاحیاکم ثم یحییکم، یہ وجودی احوال ہے. اور عدمی احوال کیا ہوئے؟ امواتن ثم یمیتکم، یہ عدمی احوال ہے. اور وجود اور عدم دونوں مل کر کے جو ہے یہ چکر جہان کا چلتا ہے، اس کا مدار وجود اور عدم دونوں کے اوپر ہے. جی
اہلِ مقصد اللہ تعالیٰ جیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مجھے تھے، یعنی سل بٹنڈر جس کی بھی شکل دیتے تھے، اس سے تم کو زندہ کیا اور اپنے مادر کے اندر اور دنیا کے اندر تمہیں وہ پھونکنے کے دیر تھے، اور اس پر تعبیر کے واسطے ہیں، یعنی کہ دلیل کی پائے جائیں بازو تم کی قسمت کی وجہ سے یا توبیق کے واسطے ہے، جو تم کو زندہ کرے گا تمہاری عمر کے ختم ہو جانے کے وقت پر، جو تم کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، پھر تو اس کی طرف بتایا جاؤ گے، یعنی دو بار پیدا کرنے کے بعد دو بار پیدا ہونے پر بتایا جاؤ گے تو تم کو تمہارا عمل کو بدلا دے گا. اور تعالیٰ دلیل الباط علم کروں ہو جیسے فلو فلو کو معافی اور الگ وہ معافی ہے زمین ان تقریب بھی واتا کبھی ہو تم تم سوا بادہ پھل کے اور قصد سمائی پر سوا ہونا اور کبھی اور جو سمائی لأن في معالجه من الآية إليه السيئة كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. فلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء هو أعظم منكم قادر على إعادتكم.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سیوتی رحمت اللہ علیہ رب تو بیان کرتے ہیں کہ جب کفار نے باس بادل موت کا انکار کیا تو اللہ تعالی نے باس بادل موت کی دلیل دی، تو یہ رب تو ہو گیا کہ باس بادل موت کی دلیل آ رہی ہے آگے والی آیت کے اندر. یہ امکان قیامت کی دلیل دی جا رہی ہے. پہلی دلیل کیا امکان قیامت کی؟ جو اللہ زمین اور آسمان بنانے کے اوپر قادر، وہ اللہ قیامت بنانے پر بھی قادر. یہ ہو گئی امکان قیامت کی دلیل. نمبر دو، وقوع قیامت کی دلیل، قیامت کے واقع ہونے کی دلیل، کہ دنیا میں ایک عام ضابطہ ہے اچھا کام اچھا نتیجہ، برا کام برا نتیجہ. مسلمان نیک اعمال کرے تو اچھا نتیجہ جنت کی شکل میں ملے، کافر برے کام کرے نتیجہ جہنم کی شکل میں ملے. یہ ہو گئی وقوع قیامت کی دلیل. تم پورا سال محنت کرتے ہو تو محنت کرنے والے کو بدلہ اچھا ملنا ہی چاہیے نا. اگر محنت کرنے والے کو اچھا بدلہ نہ ملے تو یہ ظلم ہے. تو پورے عالم کے مجموعی اعتبار سے جو لوگ اچھی محنت کر رہے ہیں ان کو بدلہ ملنا چاہیے قیامت کے دن، اور جو برے کام کر رہے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ فطری چیز ہے، یہ وقوع قیامت کی دلیل ہو گئی. اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا فرمائی. یہ لکم میں جو لام ہے نا، یہ لام نفع کے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے اللہ نے زمین کی تمام چیزیں پیدا فرمائی. اسی سے فقہا نے اصول نکالا. عالم کی اشیاء میں اصل حلت ہے، حرمت عارضی ہے. لکم ما فی الارض جمیعا، سب چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی. معلوم حلت عالم کی تمام اشیاء میں عارض اصلی ہے، اور حرمت عارضی سبب کی بنیاد پر آتی ہے. ارض سے مراد مطلق عالم ہے، پہلا قول مطلق عالم. دوسرا قول سفلی دنیا مراد ہے، سفلی دنیا یعنی نیچے والی دنیا. نمبر تین مافل ارض مراد ہے. یہ تینوں احتمال کی طرف اشارہ کیا سیوتی نے. الارض وما فیہا، زمین اور زمین کی تمام چیزیں مراد ہیں. زمین بھی انسان کے فائدے کے لیے، زمین میں ہونے والی چیزیں بھی انسان کے فائدے کے لیے. زمین سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے کہ زمین میں سے اینٹ بنتی ہے، اینٹ سے مکان بنتے ہیں. زمین کے اوپر انسان مکان بناتا ہے، زمین پہ چلتا پھرتا ہے، یہ زمین سے فائدہ ہوا. اور زمین میں ہونے والی چیزوں سے فائدہ، سبزی اناج گلہ معدنیات، یہ مافی الارض ہو گیا. فائدہ اٹھانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک بل واسطہ ایک بلا واسطہ، دونوں فائدے مراد ہے آیت میں. زمین سے اور زمین کی چیزوں سے تم بل واسطہ فائدہ اٹھاؤ یا بلا واسطہ فائدہ اٹھاؤ، دونوں طرح کے فائدے آیت میں آ گئے. جمیعاں سب چیزیں تمہارے واسطے، لتنتفعوا به، تاکہ زمین کی تمام چیزوں سے تم فائدہ اٹھاؤ. فائدہ اور نفع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حصی دوسرا مانوی. حصی فائدہ کیا، نفع حصی. جیسے زمین میں زراعت کر کے اناج گلہ حاصل کرنا یہ محسوس ہونے والا نفع ہے، نفع حصی ہے. دوسرا ہوتا ہے نفع معنوی. زمین اور زمینی پیداوار مخلوق کو دیکھ کر خالق کو ہم پہچانے، یہ ہے نفع معنوی. زمین، زمین کی پیداوار، یہ سب مخلوق ہے اللہ کی، اس کو دیکھ کر خالق کو آدمی پہچانے، یہ نفع معنوی ہوا. دونوں طرح کا نفع مراد ہے آیت کریمہ میں. اس لیے سیوتی نے کیا فرمایا، وتعتبر، عبرت حاصل کرو، معنوی نفع حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. تم صرف نفع حصی حاصل کر رہے ہو، نفع معنوی بھی حاصل کرو، یعنی عبرت پکڑو کہ اتنی بڑی زمین ہے تو کوئی خالق اللہ ہوگا، اس کے پیچھے اللہ ہے، یہ عبرت حاصل کرو. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اب سمجھو لفظ استوا کو، استوا کا ایک معنی آتا ہے قائم ہونا، دوسرا معنی آتا ہے سیدھا بیٹھنا، تیسرا معنی آتا ہے قصد اور ارادہ کرنا، چوتھا معنی آتا ہے الاعتدال، برابری برابری. یہ سب استوا کے معنی ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعین کر دیا کہ یہاں تیسرا معنی مراد ہے، قصد اور ارادہ کرنا، مراد ہے قصد اور ارادہ کرنا. استوا سے مراد ہے آیت میں ای قصد، اللہ نے قصد فرمایا، یہ معنی متعین کر دیا استوا کا. تو بعض مرتبہ یہ تفسیر کرتے ہیں احد المعانی کو متعین کرنے کے لیے، یہاں یہی ہوا، ایک معنی متعین کیا استوا کا. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں سیوتی، استوا کا معنی ہوتا ہے برابر ہونے کے، اور برابر ہونا جسمانی چیز کا کام ہے کہ بھائی ان کے دونوں ہاتھ برابر ہے، دونوں پیر برابر ہے، دونوں کان برابر ہے، دونوں آنکھیں برابر ہے، یہ عمارت کے دونوں حجرے برابر ہے، یہ جسم سے متعلق چیز ہے برابر ہونا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو جسم سے پاک ہے، پھر کیوں استوا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا؟ یہ ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے. تو دو جواب اس کے ذہن میں رکھو، استوا سے استوا برابر برابر ہی کا معنی رکھو، لیکن یوں کہہ دو کہ لفظ متشابہات کے قبیل سے ہیں، کہ استوا برابری یعنی لما یلیق بشانہ، اللہ کے شایان شان استوا جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. دنیا کا استوا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ دو کمرے برابر ہو، دو کان برابر ہو، لیکن اللہ کے لیے استوا یلیق بشانہ، اللہ کے شایان شان، ہم کو نہیں معلوم. دوسرا جواب، استوا کا سیلا جب ایلا آتا ہے تو قصد کا معنی متعین ہو جاتا ہے. یہاں استوا کا سیلا الالا ایلا آیا اور معنی متعین ہو گیا، قصد کے برابری کا معنی ختم ہو گیا. السما، اللہ نے آسمان کی طرف قصد اور ارادہ فرمایا، فسواہن، اللہ نے ان کو درست کر دیا، برابر کر دیا. فسواہن میں ہن ضمیر آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے، ہن ضمیر سما کی طرف لوٹ رہی ہے. اب یہاں اشکال پیدا ہو گیا، سما تو مفرد ہے اور ہن جمع ہے، ایسا کیسا ضمیر جمع نے مرجع مفرد، یہ اشکال پیدا ہو گیا. سیوطی رحمت اللہ علیہ پہلا جواب دیتے ہیں، لأنها في معنى الجمع العائلة إليه، لفظ سماع لفظا مفرد ہے لیکن وہ جمع کے معنی میں ہے، ما یعول کے اعتبار سے، ما یعول کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کیا تب پہلا آسمان تھا، ما یعول بنتے بنتے سات آسمان بن گئے آئندہ زمانے میں، یہ ہے ما یعول. جیسے ابھی تم کنوارے ہو، ما یعول دلہے ہو، آئندہ بن جاؤ گے. تو ابتدان ایک ہی آسمان تھا مفرد، لیکن ما یعول کے اعتبار سے وہ جمع، اسی لیے ہن ضمیر جمع کی لائی گئی. ایک جواب سیوطی نے یہ دیا. دوسرا جواب، اس میں جن سے ہے لفظ سما، اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں. تیسرا جواب، سما اتن واحد ہے، سماوات جمع ہے، اسما جمع ہے، سما اتن واحد اسما جمع، اسی لیے ہن ضمیر جمع کی لانا درست ہو گیا. چوتھا جواب، ہن ضمیر مبہم ہے اور اس کی وضاحت جو ہے ہو رہی ہے مکمل لفظ کے ذریعے سے. کیا ہے مکمل لفظ؟ سبع سماوات، یہ ہے مکمل لفظ. جو تمیز یا بدل واقع ہو رہی ہے سما سے، وہ ہے مکمل لفظ. تو اصل میں سبع سماوات، جو تمیز یا بدل بن رہا ہے کس سے؟ سما سے. اور ہن ضمیر مبہم کی، اور وضاحت ہو رہی ہے مکمل لفظ سے، جو سما سے تمیز اور بدل بن رہا ہے، اور وہ ہے سبع سماوات. ایک اور قاعدہ یاد رکھو جو پوری کتاب میں کام آئے گا، اکثر مقامات پر ضمائر مبہم ہوتی ہے، ضمیریں اکثر مقامات پر مبہم ہوتی ہے، بعد میں اس کی تعین کی جاتی ہے کہ اس ضمیر کا مرجع کون، کون مراد ہے اس سے. ایسا کیوں کرتے ہیں کہ پہلے مبہم لاوے بعد میں تعین کرے؟ یہ تو بظاہر بلاغت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے مبہم اور بعد میں ابہام کو دور کر کے متعین کرنا. تو قانون اور ضابطہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو مبہم ذکر کر کے بعد میں تعین کی جائے تو نفس میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، آپ کو وہ چیز ملے گی تو شوق پیدا ہوتا ہے، کیا ہے وہ چیز، پھر کہا جائے کھمڑ ملے گی تو شوق پیدا ہوتا ہے. ابہام پہلے ذکر کیا جائے بعد میں اس کی وضاحت کر دی جائے تو نفس کو شوق پیدا کرنے کا وہ ذریعہ بن دی ہے، یہی یہاں پر بھی ہوا ہے. فسواہن سبع سماوات ای سیرہا، آسمان کو درست کر دیا. سوا کا معنی درست کر دیا، جیسے کہ دوسری آیت میں فقضاہن، یعنی ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنا دیا. فقضاہن فسواہن سبع سماوات، ان کو درست کر دیا سات آسمان کی شکل کے اندر. اب دو تین باتیں اور سمجھ لو یہاں پر. ثم تعقیب زمانی کے لیے آتا ہے، تعقیب زمانی یعنی میرا بعد میرے ما قبل سے زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہے، میرا ما بعد میرے ما قبل سے زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہے، یہ بات بتلانے کے لیے لفظ ثم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعقیب زمانی. اب یہ قاعدہ سامنے رکھ کر کے ایک اشکال اور جواب کو حل کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین پہلے پیدا کی، آسمان کو بعد میں پیدا کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا دیکھو, خلق لکم ما فی الارض, گویا زمین پہلے پیدا کی, ثم استوی الی السماء, اور ثم آتا ہے تاکید زمانی کے لیے کہ اس کے بعد لمبے زمانے کے بعد اللہ نے آسمان کو ساتھ بنایا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا, زمین پہلے بنی آسمان بعد میں بنے. اب دوسری آیت دیکھو, والارض بعد ذلك دحاها, وہاں یہ بتلایا کہ زمین کو بعد میں اللہ نے پھیلایا, پہلے آسمان بنائے, ہے نا, دو آیت میں تعارض بظاہر. تو یہاں جو ہے اس آیت کے مضمون سے وہ آیت تکرا رہی ہے, والارض بعد ذلك دحاها. تو اس کے دو جواب ذہن میں رکھو. ایک جواب تو بہت ایزی ہے کہ ثم ہر جگہ کے اوپر جو ہے تعقیب زمانی کے لیے نہیں ہوتا, یہ جواب بہت ایزی اور آسان, ہر جگہ ثم تعقیب زمانی کے لیے نہیں ہوا کرتا. بہت سی مرتبہ واو کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی ترتیب نہیں, آگے پیچھے نہیں, بلکہ تفاوت, بس تفاوت بتلانا ہوتا ہے, آگے پیچھے ہونا نہیں بتلانا, تفاوت بتلانا. تو کیا کہیں گے, ثم استوی الی السماء, اللہ نے آسمان بنائے, زمین اور آسمان میں تفاوت ہے, آگے پیچھے نہیں بنے, ہے دونوں میں تفاوت, زمین الگ چیز ہے, آسمان الگ چیز ہے. تو ثم ہر جگہ تعقیب زمانی کے لیے نہیں آتا, بہت سی جگہ واو کے معنی میں بھی آتا ہے. واو کے معنی کا مطلب کیا, تفاوت کو بتلانا کہ دو الگ الگ چیز ہے, بس اتنا. عطف للمغایرت جو آپ نے پڑھا وہ تفاوت کا معنی. تو یہ ثم واو کے معنی میں, واو عطف یعنی مغایرت یعنی تفاوت, دو چیزوں میں ترتیب نہیں. اسی لیے آیت کا مفہوم کیا نکلے گا, اللہ نے زمین پیدا کی, آسمان پیدا کیے, دونوں میں تفاوت ہے, لیکن زمانے کے اعتبار سے ترتیب کا کوئی بیان اس آیت میں نہیں ہے, کون کب پیدا ہوا. ایک اشکال کا جواب تو یہ بہت آسان ترین جواب ہے. دوسرا جواب, یہ جواب جو ہے لمبا چوڑا ہے, لیکن قرآن کی اس سلسلے میں جتنی بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں کا حل ہو جاتا ہے. ترتیب یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے زمین کا مادہ پیدا فرمایا, اور آگے آ رہا ہے ان اول بیتیم والی تفسیر کے اندر, کیسا وہ مادہ تھا, جیسے کہ اماں روٹی کا پلہ بناتی ہے, آٹا گوند کر کے روٹی کے گول گول پلے بنتے ہیں, پھیلانے سے پہلے والے وہ پلے. اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آج زمین کا مادہ پہلے پیدا فرمایا, اور وہ جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ ہے, وہ اول بیت. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا, اور وہ دھوئے والا مادہ تھا, دخانی مادہ. پہلے دونوں کے مادے پیدا ہوئے, پہلے زمین کا مادہ, پھر آسمان کا مادہ. پھر نمبر تین, زمین کو موجودہ ہیئت اور شکل میں اللہ نے پھیلا دیا, والارض بعد ذلك دحاها, آسمان کا مادہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا, اور پھر آسمان کو اللہ نے پھیلا دیا. چوتھے نمبر پر یہ بات اگر کہیں گے تو قرآن میں جتنی بھی آیتیں زمین آسمان کی تخلیق کے بارے میں آئی وہ سب اپنی اپنی جگہ فٹ اور سیٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ دوسرا جواب اہمیت سے یاد رکھو, پورے قرآن میں کام آئے گا. اولاً زمین کا مادہ پیدا ہوا, نمبر دو آسمان کا مادہ پیدا ہوا, نمبر تین زمین کو اللہ نے پھیلایا موجودہ شکل میں, نمبر چار آسمان کو اللہ نے پھیلایا موجودہ شکل کے اندر. اب کوئی آیت میں کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا, اور سب آیتیں اپنی جگہ ٹھیک. سبع سماوات, سات آسمان اللہ نے پیدا فرمائے, وہو بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اجمالی بھی جانتے ہیں اور تفصیلی طور پر بھی جانتے ہیں۔ ملحد فلسفیوں کی تردید ہے اس آیت میں۔ فلسفیوں کی دو جماعت ہے، ایک ملاحدہ کافرہ اور ایک جو ہے موحدہ۔ تو جو ملحد فلسفیوں کی قسم ہے اس کا آسان ترجمہ ملحد فلاسفہ یعنی سائنٹسٹ کافی، ان کی تردید اس آیت میں، چونکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اجمالی، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا اجمالی علم بھی ہے، تفصیل علم بھی ہے۔ افلا تعتبرون، تم عبرت نہیں پکڑتے؟ کیا عبرت نہیں پکڑتے؟ ان القادر علی خلق ذالک ابتداء، جو اللہ آسمان اور زمین کو ابتداء پہلی مرتبہ پیدا کرے، وہو اعظم منکم، حالانکہ آسمان زمین تم سے بہت بڑے ہیں، قادر علی اعادتکم، وہ اللہ پوری قدرت رکھتے ہیں تم کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر۔ تم تو بہت چھوٹے، 5-6 فٹ کے آخری زمانے کے، اللہ جب اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین بنا سکتے ہیں تو تم اس کے تمہارے جیسے 5-6 فٹیے لوگوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ قیامت کے دن؟ یہ ہو گئی باس بادل موت کی دلیل آیت کریمہ میں۔ جی
اللہ تعالیٰ نے دین کے بعد بادل موت کے جن کا دلیل پکڑ کے گھمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے نفے کر سے جو کچھ زمین میں اس کو بنایا ہے، زمین اور جو کچھ کے اندر ہے تمام کتاب چیزوں کو، تاکہ تم اس کی وجہ سے فائدہ حاصل کرو اور عبادت حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ارادہ فرمایا آسمان کا، جہاں کہ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو برابر کیا، زمین آسمان کی طرف رک رہی ہے اس لیے کہ جمع کے معنی کے اندر ہے مایاوی کے اعتبار سے، میں نے اس کو ٹھیک کیا جیسے کہ دوسرے آج کے اندر پکا ہوں گا آسان آسمان کی شکل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جسمانی علم بھی اور تفصیل علم بھی۔ کیا آپ کیا آپ قیمت حاصل نہیں کرے گی وہ اللہ جو قادر ہے آسمان زمین کی پیدا کرنے پر ابتدان، حالانکہ یہ تم سے بڑے ہیں، وہ قادر ہے تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی۔ محمد اور ابو کر مزہ ایک دیکھنے کیا علم تم اور جو خلیف ہے شخلوں کو نہیں کہ تنقید احکام فیا وہ عدم اور قدر الفی ہے میوس فیا بالمعاصی و سکو دماغ یوری کو بالقد کما فال منجان وقال فیا فلما اسد و صلى الله عليه الملائكه فقعدوا الى الجزاء والجبال ونحن نسبح
و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه۔ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واو کے بعد اذکر فعل مقدر مانا جائے گا، اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات یاد کرو۔ کون سی بات؟ جب تمہارے اللہ نے یہ بات کہی تھی وہ بات یاد کرو۔ ربط کیا ہوگا اوپر کے ساتھ، مادی عمومی نعمتوں کے بعد شخصی نوعی نعمتوں کا تذکرہ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ مادی نعمتیں تھیں، عام نعمتیں تھیں۔ اب یہاں سے مادی نعمتیں شخصی، بنو نوعی انسان کے لیے شخصی نعمتیں اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی سب لوگوں کو ہم نے عام یہ نعمتیں دی، لیکن یہ بنو نوع انسان تم کو یہ خصوصی نعمتیں دی، اس کو یاد کر کے تو ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی دعوت۔ یہ اللہ نے کب کہا؟ کیلنڈر ہی نہیں تھا اس زمانے کہ وہ تاریخ ہم بتا سکے، اسی لیے یوں جواب دینے کا۔ کیلنڈر چھپنے سے پہلے زمانے میں کی یہ بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، دیکھو تخلیق ذوی العقول، تین بڑی بڑی مخلوق مشہور ہے، اس میں اول تخلیق ملائکہ کی، دوسری تخلیق جناتوں کی، اور تیسری تخلیق انسانوں کی، سب سے آخر میں انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس لیے بنو ملائکہ اور جن کی تخلیق کے بعد انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ کلام فرمایا ملائکہ سے، اور ملائکہ سے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ملائکہ کو کہنے کی؟ مشورے کی سنت جاری کرنے کے واسطے، تاکہ مشورے کی سنت جاری ہو. اکثر الاکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اور پرانے مفسرین، ابھی کے تازے نہیں کہ تم کوئی ان کے اوپر تہمت لگاؤ. پرانے مفسرین 800 سال پہلے کے، 1000 سال پہلے کے، 1200 سال پہلے کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ملائکہ کو. حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت ملائکہ کو کہنے کی؟ مشورے کی سنت جاری کرنے کے واسطے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کون سے ملائکہ کو اللہ نے یہ بات فرمائی؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ زمینی ملائکہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ خلیفہ کی خدمت انہی کے ذمے ہونے والی ہے. جو خلیفہ بن کے آ رہے ہیں نا، انسان مد ذلہو، تو ان کی خدمت انہی زمینی ملائکہ کے حوالے ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ نے ان زمینی ملائکہ کو یہ خطاب فرمایا. نمبر دو، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عام ملائکہ مراد ہے، اور جو ہے رجحان یہی ہے کہ عام ملائکہ ہی مراد ہونے چاہیے. میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ نے ایسا فرمایا. خلیفہ سے کیا مراد؟ خلیفہ کا ایک لغوی معنی آتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ ایک معنی ہے خلیفہ کا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، وہ خلیفہ. وہ ہے نا مشکات میں، آپ نے روایت پڑھ لی ہوگی، وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اگلے گئے اور بعد والے آئے. اگر یہ معنی خلیفہ کا لیا جائے تو آیت کریمہ میں خلیفہ سے مطلق انسان مراد ہے، تمام انسان مراد ہے. اور یہی معنی قرآن کی آیت میں ثم جعلناکم خلائف فی الارض، وہاں یہی معنی مراد ہے کہ ایک جاتا ہے دوسرے آتا ہے. تو اگر خلیفہ کی یہ تعریف مراد لے بے تو مطلق انسان خلیفہ سے مراد ہے. نمبر دو، خلیفہ کی ایک دوسری تعریف بھی ہے، جو کسی کا کسی چیز میں قائم مقام ہو وہ خلیفہ کہلاتا ہے. کسی کا کسی چیز میں قائم مقام ہو وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اس معنی کر کے یہاں خلیفہ سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصی ذات، عام انسان مراد نہیں ہے. یاد رکھنا، کسی چیز میں کسی کا قائم مقام ہو وہ خلیفہ. یہ تو اچھا لفظ تھا، لیکن اس کی بدنامی کی بھی ایک وجہ ہے، لفظ خلیفہ کی بدنامی. آج ہم لوگ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ برادری، خلیفہ قوم، خلیفہ خاندان. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ جو خلافت تھی ہماری، جو پورے عالم کی دوسری قوموں کے لیے جو ہے ایک بڑی بھاری چیز تھی، خلافت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے شروع ہوئی اور 1922 میں ایک بڑی سازش کے ماتحت ختم کر دی گئی خلافت. تو اس خلافت اور جو خلافت کا ذمہ دار خلیفہ، اس کو بدنام کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ اصطلاح دی کہ حجاموں کو خلیفہ کہتے ہیں. یہ انگریزوں کی دی ہوئی اصطلاح ہے. اب یہ جو بیچارے نائی برادری کے لوگ ہیں، ان کو کوئی پوچھے کہ آپ کا خاندان کون سا، تو نائی اجام کہنا اچھا نہیں لگتا، تو کہتے خلیفہ، خلیفہ سنت جماعت، خلیفہ برادری. تو یہ اصل اصطلاح انگریزوں کی دی ہوئی ہے، یاد رکھنا، لفظ خلافت اور خلیفہ کو بدنام کرنے کے واسطے. تو انی جائل فی الارض خلیفہ. اب یہاں خلافت کا کیا مقصد؟ تو ایک مقصد تو علامہ سیوطی نے بتلایا کہ وہ میری نیابت کرے میرے احکام کو زمین میں جاری کرنے میں، میرے احکام کو زمین میں جاری کرنے میں میری نیابت کرے. اور دوسرے مفسرین نے اور عام معنی بیان کیا دلائل توحید کو بیان کرنے میں میرا خلیفہ بنے. یہ عام معنی ہے, سیوتی کا معنی خاص ہے. وہو آدم, گویا سیوتی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک خلیفہ کی دوسری تعریف معتبر ہے, کہ یہاں مراد خاص آدم علیہ السلام کی ذات ہے, بنو نوع انسان مراد نہیں ہے. جبکہ دوسرے مفسرین نے اول قول کو لیا ہے کہ سب انسان مراد ہے, اور حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کہتے ہیں کہ ادیم الارض, زمین کے سطحی حصے کو کہتے ہیں, بالائی حصے, اوپر والا حصہ. اور آدم علیہ السلام کو بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے پوری زمین کے بالائی حصے کی مٹی جمع کروائی تھی, اور اس میں سے ان کا پتلا بنا, اسی لیے آدم الارض سے مشتق مان کے آدم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو. اور 60 اجزاء جمع تھے حضرت آدم کی پیدائش میں, اسی لیے انسانوں میں 60 قسم کی جو ہے طبیعتیں پائی جاتی ہیں. 60 طبیعتیں انسانوں میں ہوتی ہے, وہ 60 اجزاء کا اثر. اور چونکہ زمین ہے گندمی رنگ کی, اسی لیے انسان کے اندر بھی گندمی رنگ آیا, ادمت الارض, گندمی رنگ. اور دوسرے بھی کلر ہے زمین کے, کہیں پر لال زمین ہے, اس لیے لال ٹامیٹے جیسے انسان بھی آپ کو دکھنے کو ملیں گے. زمین سفید بھی ہے, لوگ جاتے ہیں باقاعدہ تفریح کرنے کے لیے وائٹ زمین پر, تو اسی لیے سفید اور گورے انسان بھی آپ کو ملیں گے. کالی زمین بھی ایک اڈوں میں جا کر دیکھ لو, اسی لیے کالے کالے انسان بھی آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے. جتنی زمین اتنے انسان کے اندر کلر. اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے اندر مٹی اور پانی کو موافق کیا گیا, اسی لیے بعض حضرات کہتے کہ آدم بنا جو ہے موافقت کے معنی سے, مٹی اور پانی آپس میں موافق اور برابر کی گئی, اور وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 960 سال وہ زندہ رہے دنیا میں آدم علیہ السلام, ایک تفسیری روایت میں. اور جب آپ کی وفات ہوئی تو 100,000 انسان دنیا میں ہو چکے تھے, آئے دنیا میں اکیلے, اور 960 سال کی جب عمر میں وفات ہوئی تو 100,000 انسانوں کی دنیا میں آبادی ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. جی
اور محمد کی میاد کو ادھکیا وزیرہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, جو میں احکام کو نافذ کرنے کا میں نائب ہوگا. اور وعدے میں سے